الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فون کر کے پوچھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والراسخون في العلم يقولون آمنا به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے والراسخون فی العلم اور علم میں مضبوطی رکھنے والے علم میں گہرائی رکھنے والے یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہی ہم ایمان اس پر لے آئے کل من عند ربنا یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اگر پچھلی آیت یاد ہو یا اسی آیت کا پچھلا حصہ اگر یاد ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اور یہ کتاب جو ہے اس میں واضح آیات بھی ہیں اس میں متشابہات بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جس کے دل میں کجی ہے، جس کا دل خراب ہے، جو فتنہ چاہتا ہے، گمراہی چاہتا ہے، گمراہی پھیلانا چاہتا ہے، ایسا بندہ تو قرآن پاک کی جو متشابہات ہیں، غیر واضح آیات ہیں، ان غیر واضح آیات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس مبارک آیت میں یا اس آیت کے اس حصے میں فرمایا والراسخون فی العلم جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علم میں گہرائی رکھتے ہیں، علم والے لوگ ہیں، فرمایا وہ تو لوگ کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان اس پہ لے آئے، متشابہات غیر واضح ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے مگر ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو رسوخ فی العلم ہے، علم کی گہرائی یا علم کے اندر کمال حاصل کر لینا، یہ علم کا کمال کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ بندہ بس صرف کتاب پڑھ لے، یا یوں کہنا صحیح نہیں ہے کہ کتابوں پہ سے حاصل نہیں ہوتا، مگر یوں کہنا صحیح ہوگا کہ صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی شخص بہت ساری کتابیں پڑھ لے مگر متشابہات کے پیچھے لگ جائے تو کہیں گے ابھی علم میں گہرائی نہیں ہے۔ تو علم میں گہرائی صرف بہت ساری کتابوں کو پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم میں جو گہرائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی ڈیفینیشن قرآن پاک میں بیان کی کہ کون عالم ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ عالم وہ ہے جس نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی، بلکہ فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء کہ لوگوں میں، بندوں میں، اللہ کے بندوں میں علماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری کتابیں پڑھ لینا یہ علم کی دلیل نہیں ہے، جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہوگا اتنا زیادہ وہ علم والا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے کہ جس کو گناہ کے نقصانات کا پتہ ہو، عالم وہ شخص جس کو گناہ کے نقصانات کا پتہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص جتنا زیادہ گناہ کے نقصان سے واقف ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین نے بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کو اتنا پسند نہیں فرمایا، جتنا بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھنے کو پسند فرمایا. تو خوف بھی ہو اور پھر انسان کتابوں کو بھی پڑھے تو بہت زبردست بات. اور اگر خوف خدا نہیں ہے اور صرف کتابیں پڑھے جا رہے ہیں تو پھر یہ علم جو ہے الٹا وبال بن جاتا ہے. تو اس لیے علم رسوخ جو ہے یہ ضروری, اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں خوف ہے, جن کے دل میں تقویٰ ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے علم کو نمک بنایا کرو اور اپنے عمل کو آٹا بنایا کرو. کہ آٹے میں نمک تو تھوڑا سا ہی ڈلتا ہے, تو جب روٹی بناتے ہوئے آٹا جو ہے وہ عمل ہو اور علم جو ہے وہ نمک کے برابر ہو. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس علم پر عمل کرے. کوئی انٹلیکچوئل صرف تھرسٹ کو کوینچ کرنے کے لیے تھوڑی علم حاصل کیا جاتا ہے کہ بس انسان اپنی جو انٹلیکچوئل پیاس ہے وہ بجھاتا جائے. نہیں, دینی علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ آپ نے 2 سال میں مکمل فرمائی. اللہ اکبر, 2 سال گزر گئے اور 2 سال میں صرف سورہ بقرہ پڑھی. کیوں؟ کیونکہ اس علم کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے پڑھا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے درس قرآن دیا اور درس قرآن جو ہے شروع سے لے کے آخر تک مکمل کروایا اور 7 سال لگ گئے. تو یہ جو وقت دے کے علم حاصل بھی کرے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے, ہر ہر آیت پر ہر ہر حکم پر عمل کرنا, یہ رسوخ پر فی العلم ہے. تو یہ نہیں کہ بندہ بس جو ہے وہ کتابوں پہ کتابیں پڑھتا جائے. نہیں, رسوخ فی العلم کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل سنورے گا تو علم میں رسوخ آئے گا, اور دل اعمال کے ساتھ سنورتا ہے. چنانچہ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام میں دل کے ہدایت پر رہنے کی دعا سکھا رہے ہیں بندوں کو. فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا, نہ پھیر دیجئے ہمارے دلوں کو. بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ ہمارے دلوں کو ہدایت حاصل ہو گئی ہے. تو پیچھے کی مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے وہ ہیں جو پورا کا پورا ایمان لے آتے ہیں. اور پھر فرمایا آگے یہ دعا سکھائی, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجیے. بعد از ہدیتنا, جب کہ وہ ہدایت پا چکے ہیں, پتہ چلا کہ دل ہدایت پا جاتے ہیں اس کے بعد بھی دل پھر جاتے ہیں واپس. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی ایک وقت پہ آ کے کہہ دے کہ اب تو میں بچ گیا, اب کبھی پھسل نہیں سکتا. نہیں, ایسا ہے ہی نہیں. ہدایت پا جانے کے بعد بھی انسان پھسل سکتا ہے. یہی اللہ والوں کا رونا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے سے پھیر نہ دیجئے گا. اس مبارک آیت سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت سے پھر سکتا ہے, ہدایت حاصل ہونے کے بعد بھی. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا انٹرسٹ دیکھیں انسان کے دل میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انسان کا ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے. یہ ایک حدیث کا ایک حصہ ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کے ساتھ بڑا انٹرسٹ ہے. پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ دل کے بارے میں خوب تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمائے. تو پیچھے جو آیت آ رہی تھی اس آیت میں بھی دل کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا,
فی قلوبہم زیغن, جس کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا, دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا, وہ پھر فتنے اور گمراہی تلاش کرے گا اور وہ متشابہات کے پیچھے پڑے گا. تو پیچھے والی آیت میں بھی دل کا تذکرہ اور اس آیت میں بھی پھر دل کا تذکرہ, ربنا لا تزغ قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجئے گا. تو پتہ چلا کہ یہ دل پھر جاتا ہے, کن کے دل پھر جاتے ہیں, کون وہ لوگ ہیں کہ ہدایت پا جانے کے بعد بھی دل جو ہے وہ پھر جاتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مشائخ نے اس کا جواب دیا کہ دل ان کے پھرتے ہیں اور وہ تین قسم کے لوگ ہیں. عام طور پہ تین وجوہات کی وجہ سے, اور بھی وجہ بن سکتی ہے, مگر یہ تین گہری بڑی وجوہات یہ لکھ لینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ پھر جاتا ہے. سب سے پہلی وجہ ہے کہ انسان نیک صحبت سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے. اللہ والوں کی صحبت میں جانا چھوڑ دے, نیک صحبت میں وقت گزارنا چھوڑ دے, دل خود بخود جو ہے وہ بگڑتا بگڑتا ہدایت سے دور چلے جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, المرء علی دین خلیلی, انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے, کس کی صحبت اختیار کرتا ہے. تو جب اچھی صحبت جو ہے اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ اچھی صحبت والے ایمان سے بھی ہٹ جائیں گے, ہدایت کے بعد گمراہی پہ چلے جائیں گے. تو کئی مرتبہ لوگ جو ہیں وہ نیک صحبت میں آتے ہیں پھر آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ جو آ کے پیچھے ہو جانا ہے یہ انسان کی ہدایت سے دور ہو جانے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے, انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ, اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح انسان جب نیکی سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو شروع شروع میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح چھوٹے بچوں کو شروع میں تو کھانا کھانا ہے تو ماں کے سینے کے ساتھ لگنا ہوتا ہے, اتنا زیادہ قربت. پھر کچھ عرصے بعد وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اب ماں کو بالکل سینے کے ساتھ لگا کے اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ماں کو پھر بھی فکر کرنی پڑتی ہے کہ یہ کھا لے, یہ نہیں کھائے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی. تو کچھ عرصے تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت, پھر اس کے بعد کچھ عرصے فکر کی ضرورت, پھر جب بچہ جوان بڑا ہو جاتا ہے اب اس کے کھانے پینے کی فکر نہیں رہتی ہے ماں کو, اس کو پتا ہے کہ یہ خود اپنی سیٹنگ صحیح کر لے گا. تو اسی طرح صحبت شروع میں تو بہت ہی زیادہ ضروری اور پھر کچھ عرصے تک ضروری, پھر جب انسان نسبت حاصل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر لیتا ہے, تو پھر اس کو اس درجے میں ضرورت نہیں رہتی نیک صحبت کی کہ اب وہ ایک ایسے درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ وہاں اس کی صحبت سے لوگ نیکی حاصل کر لیتے ہیں. تو جو بندہ اس کے بیچ میں شیطان کے ہاتھ چڑھ جائے کہ آج تو فلاں مصروفیت تھی تو نہیں جا سکی, تو آج تو فلاں چیز تھی, اب مہمان آئے ہوئے ہیں گھر پہ تو ایک مہینے کے لیے نیکی والی مجلس, نیک کی صحبت چھوڑ دی, آج فلاں کام ہے تو نیکی والی صحبت چھوڑ دی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ زندگی کا میرا یہ تجربہ ہے, جو شخص شیخ کے پاس آنا چھوڑ دیتا ہے اس کے معمولات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. تو جو نہیں آ رہا وہ معمولات بھی نہیں کر رہا, یہ زندگی کا تجربہ ہے. تو سب سے پہلی وجہ کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہدایت پر آ کر واپس پھر جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جس سرچشمے سے اس کو ہدایت ملی تھی شیطان اس کو اسی سرچشمے میں واپس جانے سے روک دیتا ہے. یعنی جس شیخ سے اس کو ہدایت ملی تھی, جس جگہ سے اس کو, جس صحبت کی وجہ سے نیکی پہ آیا تھا, وہی صحبت جو ہے وہ اس کو میسر نہیں رہتی, وہ اس کے صحبت کو حاصل کرنے میں سستی کرتا ہے, یا اب شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے, یا وہ اس نیکی والے ماحول سے دور ہو جاتا ہے. دوسری وجہ کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پر آ کر ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. تو پہلی وجہ تو یہ بنی کہ صحبت اس کو نہیں ملی, اور یہ جو صحبت جو ہے, ہم تو ابھی نیکی پہ آتے نہیں ہیں اور صحبت نہ حاصل کرنے کے اتنے ریزن ہوتے ہیں. ہمارے اکابرین نیک تھے, اللہ والے تھے, اپنے معمولات میں پکے تھے, اس کے باوجود بھی شیخ کی خدمت میں جانا یا نیک صحبت میں جانا بڑی سعادت سمجھتے تھے. حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات زندگی میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ جی 300 میل پیدل چل کے شیخ کے پاس جاتا تھا, اور راستے میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, کئی مرتبہ بھوکا جاتا تھا, مگر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پہ دل محبت سے, اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے. زتانی رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی, وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کر دی کہ حضرت پورا دن آپ کا باتھ روم صاف کرتا رہوں گا, اپنے سے دور نہ فرمائیں. تو اتنے بڑے بڑے عالم تھے, اتنے عمل کرنے والے تھے, وہ بھی کہتے تھے نہیں جی, صحبت کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا. اور آج ہم نہ علم اتنا نہ عمل اتنا, گرتے پڑتے لڑکتے ہیں, کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی گناہ جاتا ہے, اور صحبت, نیک صحبت کو وہ اہمیت ہی نہیں دے پاتے. تو ہدایت پر آ جانے کے بعد گمراہی کی طرف چلے جانا, اس کی پہلی وجہ جو ہے کہ انسان نیک صحبت میں سستی کرتا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ نیک صحبت میں تو سستی نہیں کرتا مگر ہر طرح کی صحبت میں چلا جاتا ہے. یہ بھی ہدایت سے گر جانے کا ایک وجہ ہے. چنانچہ اس پہ ہمارے حضرت نے اپنی ایک کتاب ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, اس پہ ایک باقاعدہ مضمون تحریر فرمایا, نا جنس کی صحبت. تو فرمایا نسبت میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ناجنس کی صحبت ہے. کون ہوتا ہے یہ ناجنس؟ فرمایا 5 طرح کے لوگ ناجنس ہیں. سب سے پہلا وہ ناجنس, اور یہ لکھ لینا چاہیے تاکہ انسان کو پتا ہو کہ یہ 5 طرح کے لوگ ہیں, میں نے بچنا ہے ان سے. فرمایا پہلا ناجنس وہ ہے جو بد عقیدہ ہے, جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں, اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں, جیسے کافر مشرک ہوتے ہیں, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں, یا اسی طرح شعائر اسلام کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں, اس طرح کا بندہ جو ہے اس کی صحبت ناجنس کی صحبت. ایسے لوگوں سے محبت رکھنا, تعلق رکھنا, کثرت سے آنا جانا کرنا, یہ انسان کے دل کو ہدایت سے ہلا کے رکھ دے گی. چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا, اور اس نے حضرت سے کہا کہ میرے بھائی کا آخری وقت ہے, حضرت تشریف لائیں, اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. مجدد وقت, قطب الاولیاء, سلطان الاولیاء, حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ خود چل کے اس بندے کے پاس گئے جو اپنے آخری وقت میں تھا. بھائی نے کہا کہ حضرت توجہ کریں اس کے اوپر تاکہ یہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیں. حضرت توجہ کرتے رہ گئے اور یہ فوت ہو گیا, اور اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں. حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں کر سکتا تھا, میں نے کیا, مگر اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا. آپ نے پوچھا کہ کون اس کے دوست تھے؟ سارے حیران کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اس میں دوست کون تھے, اس سے کیا تعلق. حضرت نے فرمایا نہیں بتاؤ اس کے دوست. تو پتہ چلا کہ اس کے دوستوں میں کچھ کافر تھے اور یہ کافروں سے محبت رکھتا تھا، کثرت سے آنے جانا رکھتا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کافروں سے دوستی، یہ نا جنس کی صحبت ایسی کہ وقت کا اتنا بڑا ولی بھی اگر توجہ کرے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہے کہ انسان نے ہدایت پر اپنے آپ کو شیلڈ کر لیا ہے، اس کی ہدایت اس کے اندر انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو پانچ طرح کے لوگ ناجنس، سب سے پہلے جس کا عقیدہ ہی خراب ہو، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جس کا عقیدہ خراب، وہ ناجنس۔ اور دوسرا جو ناجنس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تعویذ کرتے ہیں، گنڈے کرتے ہیں، عامل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، علم النجوم رکھتے ہیں، کہ یہ بھی انسان کو ہدایت سے پھیر دیتے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارا ذہن اتنا کچا عقیدوں کے بارے میں ہو گیا ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کسی نے کچھ کر دیا ہے، فوراً کسی نہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں کہ جی کسی نے ہم پہ کچھ کیا ہے، اب تم بیٹھ کے کسی اور پہ کچھ کرو۔ یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ جی ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ یہ بھی ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرے گی۔ پھر وہ عاملوں کو چھوٹا سا خدا بنا بیٹھتے ہیں، ہر ضرورت میں ہر وقت انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عامل نہ بنو، کامل بنو۔ تو جب اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود، تو پھر کسی اور عمل کی کیا ضرورت؟ اگر پریشانی آئی ہے تو انسان یہ سوچے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ انسان پر جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے یہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان استغفار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، کہ جس نے اوپر اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے نجات دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم میں سے اس کو نجات دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوسرا ناجنس کون ہے؟ عملیات کرنے والے۔ تو یہ جو سارا وقت ہمارا ذہن جو ہے نا، اور عورتوں کا ذہن زیادہ کچا ہوتا ہے، یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زیادہ عملیات والوں کے پاس جانے والی عورتیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، بس کسی نہ کسی طرح میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو عملیات کے پاس، عملیات والوں کے پاس نہیں جانا، اللہ کی طرف جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اوپر دعا کے دروازے کھل گئے، اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی ضرورت کسی اور کے سامنے رکھ دی، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی، اور جس نے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھ دی، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کبھی نہ کبھی پوری کر دیں گے۔ تو یہ عملیات والوں کے پاس جانا، یہ در حقیقت اپنی ضرورتیں دوسروں کے پاس پیش کرنا ہے۔ تو ایک ناجنس بد عقیدہ، اس سے بھی بچنے کا حکم، اور دوسرا ناجنس وہ کہ جو عملیات والے ہوتے ہیں اور علم نجوم والے ہوتے ہیں، اور سٹارز کا وہ ہوتا ہے، آج کل بہت ہی فیشن چلا ہوا ہے کہ جی میرا سٹار یہ ہے، تو میرے سٹار والے بندے کا آج کا دن کیسے گزرے گا؟ اللہ اکبر، یہ بہت ہی عقیدے کی کچا پن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ناجنس ہوتا ہے جو سلسلے کے مشائخ سے بد عقیدگی رکھتا ہو۔ تو تھوڑی سی ہی بدگمانی رکھتا ہو ایسے بندے سے بچنا چاہیے. کہ ایسے بندہ جو ہے وہ ذہن کو خراب کرتا ہے. حضرت اقدستانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب بدگمان ہو جاتا ہے مرید شیخ سے تو شیخ چاہے بھی تو فیض جو ہے وہ مرید تک نہیں پہنچتا. اور مثال یوں فرمائی کہ ایک پرنالا ہوتا ہے نا, اس سے ایک وقت میں پانی گر رہا ہوتا ہے, اور جب بدگمانی بیچ میں آ جاتی ہے شیخ کے دل میں بھی کدورت آ جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس پرنالے کے اندر مٹی لگ گئی ہے, کیچڑ لگ گیا ہے. اب وہ اس میں سے پانی ڈالے گا بھی تو کیچڑ والا ہی پانی جائے گا, فیض صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکتا. تو جس جگہ سے زبردست قسم کی تربیت ہوئی, جس جگہ سے انسان کو فائدہ ہوا گناہوں چھوڑ کے اور نیکی والی زندگی پہ آئے, اب اس کے بارے میں شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہیں سے وہ بدگمان ہو جائے تو پھر وہ واپس ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے جائے گا. تو اس لیے انسان کو بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کی صحبت سے بچے کہ جو سلسلے کے مشائخ کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں, خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو تین ہو گئے ہمارے اندر, پانچ لوگوں کا لکھا ہے کہ پانچ قسم کے لوگ ناجنس ہیں. چوتھا ناجنس وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو ہم عقیدہ ہے, آپ ہی کے عقیدے پہ ہوتا ہے, مگر وہ اس طریقے کی محنت نہیں کر رہا جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتائی ہے. یعنی اگر ہمارے شیخ کے طریقے سے کوئی مختلف محنت مختلف دین کی لائن میں لگا ہوا ہے تو اس کی بھی کثرت صحبت جو ہے وہ انتشار پیدا کرے گی, اس سے بھی بچنا ہے, اس سے بھی اتنی محبت اور آنا جانا اور کثرت صحبت سے بچنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں اگر کوئی اور ہے اور کسی اور لائن کی محنت کر رہا ہے تو اس سے بات چیت ہی نہ کریں, نہیں. یہ جو کثرت صحبت ہوتی ہے, ایکسٹرا آرڈینری ٹائم سپینڈ کرنا, اس کو کثرت صحبت کہتے ہیں. اور ہر وقت اس کو اپنے قریب کرنا اور اسی کو شیخ بنا لینا, اس سے بچنے کا حکم فرمایا کہ پھر انسان منتشر ہوتا ہے, دو دو تین تین طرح کی محنتیں جو ہے وہ ذہن میں آتی ہیں اور کوئی ایک بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. ہمارے حضرات تو فرماتے تھے کہ جی ہم اپنے شیخ کے علاوہ اور کسی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے, اور تصوف کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہے. چنانچہ آداب مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ادب یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کو سب سے زیادہ انفع سمجھے. انفع سمجھے یعنی اپنے لیے سب سے زیادہ نفع بخش سمجھے. اس کی مثال یوں لکھی ہے کہ ایک بندہ اگر بچہ ہے, اس کی ماں ہے, اور عورتیں ہو سکتا ہے اس کی ماں سے علم میں زیادہ ہوں, اس کی ماں سے شکل میں زیادہ ہوں, اس کی ماں سے مال پیسے میں زیادہ ہو, اس کی ماں سے حسب نسب میں زیادہ ہو, اس کی ماں سے ذہانت میں زیادہ ہو, مگر اس بچے کو سب سے زیادہ فائدہ اس کی اپنی ماں سے ہی ملے گا, دوسری عورت سے نہیں ملے گا. تو کتنی کوالٹیز دوسرے میں کیوں نہ ہو, فائدہ اس کو اپنی ماں سے ہی ہوگا. اس کی ماں اس کے لیے سب سے زیادہ انفع ہے. تو مشائخ نے لکھا ہے تصوف کی کتب میں کہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہونا ہے اس مرید کو ہونا ہے جو اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ انفع سمجھے گا. یہ جو بندہ بہت سارے مشائخ سے تعلق رکھتا ہے نا, ایسا بندہ جو ہے اس کی پروگرس جو ہے وہ رک جاتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ بہت سارے مشائخ سے ایک وقت میں تعلق رکھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ بہت سارے دروازوں میں سے ایک ہی وقت میں داخل ہونا چاہ رہا ہے. ایک جگہ پہ ایک دروازے سے ہی داخل ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، بہت سارے دروازوں میں سے ایک وقت میں ایک انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا وہ شخص جو بہت سارے مشائخ سے ایک ساتھ ہی تعلق رکھے اس کی مثال ایسی ہے. چنانچہ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی خانقاہ سے واپس آ رہا تھا اور میرے ساتھ جماعت تھی اور حضرت نے مجھے جماعت کا امیر بنایا ہوا تھا. ٹرین اسٹیشن پہ گاڑی رکی اور دیکھا کہ جو سامنے گاڑی کھڑی تھی وہاں ہجوم ہے لوگوں کا، تو کسی ایک ساتھی نے آ کے بتایا کہ حضرت وہ جو دوسری ٹرین میں ہے نا اس میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس ٹرین میں ہیں، لوگ دریا لوگوں کا ہے حضرت سے ملاقات، حضرت کی زیارت کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ حضرت ہم سب بھی چلتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کو میں نہیں روکوں گا اگر تم جانا چاہو گے، مگر میں خود نہیں جاؤں گا، میرے امام العلماء والصلحاء میرے اپنے ہی شیخ ہیں. چنانچہ دوسری ٹرین میں سامنے ہی اتنے بڑے وقت کے بزرگ کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ نہیں میرا شیخ ہے، مجھے اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. چنانچہ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے پہلے شیخ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت فرمایا میں نے بڑے استخارے کیے اور پورے ملک میں چکر لگایا کہ کسی شیخ سے بیعت ہو. آخر کار چکوال میں حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل میں آیا کہ بس ان سے بیعت ہو جاؤں کہ میرے شیخ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چکوال پہنچا اور وہاں جا کے میں نے بتایا کہ حضرت میں یتیم ہو گیا، میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، اور یہ کہہ کے میں رونے لگا. فرماتے ہیں کہ میں اتنا رویا کہ حضرت کو بھی رونا آ گیا کہ اتنا اس کو اپنے شیخ سے تعلق تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مجھ سے پہلے کبھی تیری ملاقات ہوئی ہے؟ تو ہمارے نے فرمایا کہ ہاں 10 سال پہلے مسکین پور شریف میں آپ کا ایک بیان میں نے سنا تھا. تو حضرت نے پوچھ لیا کہ میں نے کیا کہا تھا اس بیان میں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضرت نے آیتیں پڑھی تھی اور جو بیان تھا میں نے پورا کا پورا ہی حضرت کو سنا دیا، 10 سال پہلے والا بیان. تو جب حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا 10 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا اور اتنے غور سے تو نے سنا تھا، تو اس 10 سال میں ایک مرتبہ بھی تو نے کبھی ملاقات کرنے کی کوشش نہ کی؟ تو فرمایا کہ حضرت میرے حضرت اس وقت زندہ تھے، اس وقت مجھے ضرورت بھی نہیں تھی آپ سے ملاقات کرنے کی. تو جب یہ جواب دیا تو حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا اس طرح ہونا چاہیے سالک کو تو فائدہ اٹھائے گا. تو ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ آج تو حال یہ ہے کہ انسان بیعت ایک جگہ کرتا ہے اور مشورے دوسری جگہ کرتا ہے اور ہدایات جو ہیں وہ تیسری جگہ سے لیتا ہے، یعنی ایک کو مشورہ سنانا ہے یا تین چار جگہوں پہ ماشاءاللہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ. بیعت ایک جگہ پہ، اپنی بات ایک جگہ سنانی ہے، ہدایات تیسری جگہ سے لینی ہے اور پھر کمپیئر کرنا ہے، تو انسان کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مشائق سے بے ادبی کرنی ہے، ادب تو تمام مشائق کا، تمام اللہ والوں کا کرنا ہے، مگر انسان کی صحبت، اس کا تعلق، اس کے مشورے، اس کے ہدایات، اس کے اسباق ایک ہی جگہ پہ ہوں گے تو آگے بڑھے گا. تو ناجنس جو ہیں، پانچ قسم کے چار بیان کر دیے گئے. ایک ناجنس جو ہے وہ بد عقیدہ، اور دوسرا ناجنس کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو تعویذ گنڈے عملیات کرنے والے ہیں. تیسرا وہ شخص ہے جس کو سلسلے کے مشائخ کے ساتھ بدگمانی ہو. اور چوتھا ناجنس وہ ہے جو ہم عقیدہ تو ہو مگر دوسری لائن کی محنت کرتا ہو. اور پانچواں وہ شخص ہے جو غافل قسم کا بندہ ہو اور جس کی مقصد زندگی ہی دنیا کی لذات ہو. کہ ایسے بندے کی صحبت میں جائیں گے تو دنیا کی محبت جو ہے وہ بڑھے گی. دنیا کی محبت اگر بڑھے گی تو حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کا، غلطیوں کی جڑ ہے. تو یہ پانچ قسم کے ناجنس ہیں، ان ناجنسوں سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انسان خود دیکھے، اور اگر ان ناجنس کی صحبت اختیار کی تو یہ رکاوٹ ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس سے پتہ چل گیا کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی اب ہدایت پہ آ گئے، اب واپس پھیرے نہیں جا سکتے۔ بالکل پھیرے جا سکتے ہیں، بلکہ اتنا پھیرنے کا ڈر کہ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ یوں دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجئے گا، کی کرائی بھی محنت کو مٹی میں نہ ملا دیجئے گا۔ اس لیے یہ انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو تین بڑی وجوہات جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہدایت مل جانے کے بعد پھر جاتا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ نیک صحبت کو چھوڑ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اور چیزوں کو زیادہ اہمیت، اور نیکی کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت جو ہے اس کو کم اہمیت، تو پھر جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ اب ناجنس کی صحبت بھی ہے، تو پہلی وجہ بنتی ہے صحبت کی کمی، اور دوسری وجہ بنتی ہے صحبت کی زیادتی، یعنی اب اپنے شیخ کی بھی صحبت اور ناجنس کی بھی صحبت، اور ناجنس پانچ قسم کے بیان کر دیے گئے۔ اور تیسری وجہ انسان کی ہدایت سے گر جانے کی بنتی ہے، وہ انسان صحبت بھی اختیار کر رہا ہے اللہ والوں کی، ناجنس سے بچ بھی رہا ہے، مگر وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت پا جانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اور وہ ہے بے ادبی۔ یہ بے ادبی کی وجہ سے انسان کو زوال آتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے لکھا کہ یہ بے ادبی یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے کافر نہیں بنتا، بے ادبی کرتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ تو یہ بے ادبی دیکھیں کہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کی، مسجد کی، قرآن کی، استاد کی، اللہ والوں کی، کتب دین کی، ان چیزوں سے انسان جب دیکھے تو ذہن میں، انسان کے سراپا میں ادب نظر آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی معزز چیز ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو آج ہم ماشاءاللہ بڑے آرام سے قبلے کی طرف پیر کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ہم نے یہ بے ادبی کی ہے۔ چنانچہ حیات حبیب، ہمارے حضرت نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا واقعہ ہے غالباً، کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا کہ حضرت بہت دنوں سے ساری کیفیات ختم ہے، عبادت میں کوئی لذت نہیں، بہت ہی حضرت کا صاحب کیفیات مرید تھا، کہنے لگا بالکل زیرو۔ حضرت بھی حیران کہ یہ ختم، بالکل زیرو ہو گیا، کہنے لگا حضرت بالکل زیرو، یوں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں اور کسی کافر میں کوئی فرق نہیں۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور پھر رجوع کرنے کے بعد کہا کہ میرے ذہن میں تو یہی بات آ رہی ہے کہ تو نے کوئی نہ کوئی بے ادبی کی ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بے ادبی کی ہو۔ حضرت نے فرمایا نہیں، سوچو، کوئی نہ کوئی بے ادبی ضرور کی ہے تم نے۔ بڑا غور کیا تو غور کرنے کے بعد یاد آیا، ہاں ایک مرتبہ حضرت کا عصا پڑا ہوا تھا،
اور عصا جو ہے اس کے اوپر سے پیر رکھ کے میں چلے گیا, یہ بے ادبی ضرور ہوئی تھی. اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کیفیات چھین لی. تو یہ ہدایت سے گمراہی کی طرف جانے کا ایک بڑا سبب جو ہے یہ بے ادبی ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین جو ہیں وہ ادب کا بڑا لحاظ, بہت زیادہ لحاظ, کبھی نہ قرآن کی طرف پیر کرتے, نہ کبھی زمزم کی طرف پیر کرتے, نہ کبھی مسجد کی طرف پیر کرتے, نہ کوئی اور اس طرح کی چیز کرتے کہ جو ادب کے خلاف ہو. چنانچہ استادوں کے ادب میں تو ہمارے اکابرین کو کمال حاصل تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے زندگی میں کبھی اپنے استاد کے سامنے پانی نہیں پیا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ادب کے خلاف ہے, مجھے ان کی طرف 100% متوجہ رہنا چاہیے, پانی پینے سے میری توجہ بڑھ جائے گی. تو یوں ادب کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ امام شافعی بنا دیتے ہیں. اور آج تو ماشاءاللہ کئی مرتبہ طالب علم ہوتے ہیں اور استاد جو ہیں ان کو سوال کرتے ہیں کہ جی لیٹ آئے ہو, تو طالب علم آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا میری کیا مجبوریاں ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, لیٹ کیوں آئے ہو, آپ کو کیا پتا میری کیا مجبوریاں ہیں, آپ کیا واقف ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں پتا ہے. یہ اس شاگرد استاد کو بتا رہا ہوتا ہے. تو ایسے شاگرد کو علم میں سے کیا حصہ ملے گا اور کیا ہدایت ملے گی. اور یہ ادب جو ہے محبت سے آتا ہے, جہاں ادب ہوگا وہاں محبت ہوگا. ادب ہے ہی کیا, محبت کا اظہار ہی تو ہے. چنانچہ بزرگ گزرے ہیں شمس الرحمان پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے غریب خاندان کے تھے, کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے علم دیا, اور ایسا علم دیا کہ پاکستان کے سب سے بڑے عالم جو تھے انہوں نے کہا یہ شمس النحات ہے, کہ یہ جو ہے غلام رسول پونٹوی ان کا نام تھا. اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شمس النحات, یعنی نحو کی فیلڈ کے اندر پورے ملک میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے, یہ اس فیلڈ کے سورج ہیں. لوگ بھی حیران کہ جی ان کو اتنی بڑا مقام کیسے ملا. تو خود فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد مجھے حدیث پڑھانے آتے تھے, جس راستے سے انہوں نے چل کے آنا ہوتا تھا کبھی کبھی اپنے عمامے سے اس راستے کو صاف کرتا تھا. یہ ادب تھا اور یہ محبت تھی. تو اس محبت اور ادب کے بغیر کہاں کچھ حاصل ہوگا. کتابیں پڑھ بھی لیں تو بس کتابیں اس طرح ہو جائیں گی جیسے گدھے پہ بوجھ لادا جاتا ہے نا, نہ گدھے کو فائدہ نہ کتابوں کو فائدہ. تو علم جو ہے وہ ادب سے حاصل ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین کلہ ادب, یہ دین جو ہے یہ پورا کا پورا ادب ہی ہے. تو آج تو ماشاءاللہ استادوں کے سامنے باس بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جو باس ہوتے ہیں, باس کرنے کا شوق ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر, مالکن جو ہیں اور مالک جو ہیں, تو عادت بن چکی ہوتی ہے باس بننے کی. مگر جب تک خادم نہیں بنیں گے تب تک مخدوم نہیں بنیں گے, یہ مشائخ کا تجربے والا قول ہے. اس لیے دین کا علم جب حاصل کرنے جائیں تو مالک نہیں, باس نہیں, اس وقت نوکر ہی ہے. جب تک نوکر نہیں سمجھیں گے علم کوئی نہیں ملنا ہے. ہر وقت اگر یہ ادب نہیں تو تلوار لٹک رہی ہے ہدایت سے پھر جانے کی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کے آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیل میں بند ہو گئے. وہ
حکومت نے کہا کہ یہ انگریزوں کی حکومت تھی کہ یہ بہت زیادہ تحریک پھیلا رہا ہے انگریزوں کے خلاف، اس کو یہاں سے نکالو، ہندوستان سے نکال کے اور ان کو مالٹا لے گئے. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا جی میرے حضرت کو ایک خادم کی ضرورت ہوگی، میں بھی جیل میں ساتھ جاؤں گا. سبحان اللہ، محبت دیکھیں اور ادب دیکھیں کہ جی میرے شیخ کو خادم کی ضرورت ہوگی. تو جب خادم بنے، اللہ تعالیٰ نے مخدوم بنا دیا ہر بندہ. حضرت مدنی، حضرت مدنی ان کے انتقال کے اتنے سالوں بعد بھی کر رہا ہے. اور جو شاگرد باس بنے گا اپنے استاد کا، تو کہاں اس کو کوئی چیز علم میں سے ملے گی. تو ہمیں خادم بننا سیکھنا ہوگا، تب جا کے علم حاصل ہوگا. تو حضرت کے ساتھ چلے گئے مالٹا میں، اور اتنی اس جیل کے اندر بھی اتنی فکر ہوتی تھی کہ جی صبح جب میرے حضرت اٹھے تو سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو خدمت کا سٹائل دیکھیں کہ رات کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ لوٹے میں بھرتے اور خود اس لوٹے کو نیچے رکھ کے اور اس لوٹے پہ سجدے کی حالت میں سو جاتے کہ صبح تک کچھ نہ کچھ اس کی سردی جو ہے نا، اس پانی کی ٹھنڈک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو حضرت کے لیے قابل استعمال ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو مشائف نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی جتنی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی اتنی زیادہ خدمت کریں گے، اور جس نے اللہ کی جتنی زیادہ محبت کی، مخلوق کے دل میں بھی اتنی زیادہ اس کی محبت ہوگی. تو تین قسم کی تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت ملنے کے بعد بھی گمراہی کی طرف ڈال دیتے ہیں. ایک تو نیک صحبت سے پیچھے ہٹ جانا، اور دوسرا ناجنس کی صحبت اختیار کرنا کہ بس ہر ایک کی دیکھے بغیر ہر ایک کی صحبت میں چلے جانا، اور تیسرا بے ادبی انسان کو ہدایت سے پھیر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے محفوظ فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ آپ ہی تو دینے والے ہیں. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، انٹرنیٹ والوں کی کلاس مکمل ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ساری مستورات جو ہیں وہ مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. Thank you.
الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, بھکاری ہو کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے, بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.